السلام علیکم. پاکستان میں سر شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کی ایک عدالت نے سابق وزیراعظم نواز شریف کو بدعنوانی کے الزامات میں 7 قید کی سزا سنائی ہے. یہ سزا سنانے کے بعد سابق وزیراعظم کو کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا. جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جی آئی ٹی نے سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری، بحریہ ٹاؤن اور اومنی گروپ کو جعلی اکاؤنٹس اور ان کے ذریعے منی لانڈرنگ کا ذمہ دار قرار دیا ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کابل میں افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کی ہے، جس میں افغانستان میں قیام امن کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. پاکستان کی حکومت نے افغانستان کی دو اہم وزارتوں پر پاکستان مخالف شہریت رکھنے والے رہنماؤں کی تعیناتی پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے. افغان عہدیداروں نے بتایا ہے کہ دارالحکومت کابل میں حکومت کی ایک عمارت کے باہر ایک کار بم دھماکہ ہوا ہے. انڈونیشیا میں آتش فشاں پھٹنے کے بعد آنے والے سونامی سے ہلاکتوں کی تعداد 281 ہو چکی ہے، جبکہ 1,000 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. صومالیہ میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ موگودیشو کے صدارتی محل میں ہفتے کے روز دوہرے بم دھماکوں میں مرنے والوں کی تعداد 30 تک پہنچ گئی ہے. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شام میں امریکی فوجوں کی واپسی کے بعد وہاں باقی رہ جانے والے داعش کے عسکریت پسندوں کا صفایا ترکی کر دے گا. فائر بندی کی نگرانی کرنے والی اقوام متحدہ کی ایک پیش کی ٹیم یمنی بندرگاہ حدیدہ پہنچ گئی ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. اور جیسا کہ شروع میں ہم نے آپ کو خبر دی کہ اسلام آباد میں احتساب عدالت کے جج ارشد ملک نے نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں 7 قید کی سزا سنا دی ہے، جس کے بعد سابق وزیر اعظم کو کمرہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا. اس پر بات کرنے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں علی رانا. جی علی رانا.
جی بالکل خالد صاحب، آج بہت اہم فیصلہ تھا جو احتساب عدالت کی جج ارشد ملک نے سنا دیا. العزیزیہ ریفرنس جو ان کے خلاف، نواز شریف کے خلاف 3 ریفرنسز دائر کیے گئے تھے، جس سے ایون فیل کا فیصلہ جو ہے اس سے قبل آ چکا. آج 2 باقی ریفرنس، العزیزیہ ریفرنس اور فلیگ شپ ریفرنس جو تھا، اس میں جو تھا وہ کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا. 18 دسمبر کو یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، جس کا فیصلہ آج سنایا گیا، اور نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں 7 قید کی سزا سنا دی گئی، جس کے ساتھ ساتھ ان کو 1.5 ملین برطانوی پاؤنڈ اور 25 ملین ڈالر کے جرمانے بھی کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نواز شریف کو 10 کے لیے جو ہے وہ سیاست کے لیے نااہل کر دیا گیا. ان کے نواز شریف کے 2 صاحبزادے حسن اور حسین نواز کو مقرور ملزم جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، اور ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب بھی پاکستان میں آئیں گے تو ان کو گرفتار کر کے باضابطہ طور پر ان کے خلاف یہ کیس چلایا جائے گا.
اچھا یہ بتائیے علی رانا کہ عوامی رد عمل کیا ہے اس بارے میں؟
جی عوامی رد عمل جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، جو پہلے کے مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں نکلیں گے. ماضی میں بھی ایسا نہیں ہوا اور آج بھی ایسا ہی ہوا کہ بہت کم تعداد میں یہ جو کارکن تھے وہ نکلے. صرف جہاں پر آج یہ احتساب عدالت کا جو فیصلہ سنایا جا رہا تھا، وہاں پر کچھ کارکن موجود تھے، اور جس وقت نواز شریف وہاں پر آئے تو ان کو پولیس نے ان کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، جس دوران جو تھا تھوڑی سی ہنگامہ آرائی ہوئی اور انہوں نے پولیس کے اوپر پتھراؤ شروع کر دیا، جس کے جواب میں پولیس نے جو تھا وہاں پر آنسو گیس کے شیل فائر کیے، جس کے بعد ان کو ڈسپرس کر دیا گیا. لیکن اسی دوران جب فیصلہ بھی آ گیا تو انہوں نے قریبی ایک کشمیر ہائی وے، ایک مین روڈ ہے، مرکزی شاہراہ ہے، اس کو جو تھا انہوں نے کچھ دیر کے لیے بلاک کیا، لیکن پولیس جو تھا وہاں پہ بھی پہنچ گئی اس کے بعد شیلنگ کر کے، اور ان کو ہلکے لاٹھی چارج کے ساتھ ان کو وہاں سے ڈسپرس کر دیا گیا. تو اتنا زیادہ عوامی رد عمل جو ہے وہ نہیں دیکھنے میں آیا.
اتنا زیادہ عوامی رد عمل
وہاں پر بھی کوئی ایسی ہنگامہ رہی دیکھنے میں نہیں آئی.
بہت شکریہ علی رانا آپ کا. اور کراچی سے محمد ثاقب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں کہ سندھ میں سابق وزیر اعظم کو دی جانے والی سزا پر کیا رد عمل ہوا ہے. جی ثاقب بتائیے گا.
جی خالد صاحب بہت شکریہ. دیکھیے جس طرح کہ ابھی علی رانا صاحب نے بتایا کہ اس طرح کا کوئی عوامی ریئیکشن بہت بڑی تعداد میں تو لوگ نہیں نکلے, تاہم پاکستان مسلم لیگ نون کے بعد کارکنان نکلے اور انہوں نے کہا ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہاؤس ہے وہاں پر کچھ دیر کے لیے احتجاج کیا, اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے کراچی پریس کلب پہ بھی احتجاج کیا اور اپنا جو نعرے بازی بھی کی اس فیصلے کو رد کیا. اس موقع پر ہم نے بات کی گورنر سابق گورنر سندھ جو محمد زبیر تھے, انہوں نے ان سے بھی ہم نے بات کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ فیصلہ سمجھ سے بالاتر ہے اور انہیں اب تک اس فیصلے کی سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ ریفرنس جس فلیگ شپ ریفرنس جس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا تھا اس میں تو انہیں بری کر دیا گیا, لیکن العزیزیہ ریفرنس میں کن شواہد کی بنیاد پر نواز شریف صاحب کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے وہ ابھی سمجھ سے بالاتر ہیں. تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی پارٹی اس فیصلے کو اعلی عدالتوں میں چیلنج بھی کرے گی اور نہ صرف قانونی جنگ بھی لڑے گی اور اس کے ساتھ ساتھ
جی ہاں ان کو اپیل کا حق ہے. جی بہت شکریہ ثاقب آپ کا. تو یہ ہم رائے جان رہے تھے اپنے نمائندوں سے کراچی سے اور اسلام آباد سے, سابق وزیر اعظم کو جو سزا دی گئی ہے. اور اس کے بعد اب ایک اور کیس کی طرف ہم چلتے ہیں کہ جعلی بینک اکاؤنٹس کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری, بحریہ ٹاؤن نومنی گروپ کو جعلی اکاؤنٹس اور ان کے ذریعے منی لانڈرنگ کا ذمہ دار قرار دیا ہے. اس سے پہلے ہم ایک اور ایکٹ آپ کو سنواتے ہیں, بات چیت سنواتے ہیں زبیر صاحب کی. جی
دونوں کا جو کیس ہم نے جو ٹریٹ کیا تھا, جو پروسیکیوشن کا کیس تھا کہ یہ دونوں کمپنیز میاں نواز شریف کی ہیں لیکن وہ فرنٹ میں اپنے بیٹوں کو رکھا ہوا ہے بے نامی دار جو جس کو کہتے ہیں, ایک میں تو انہوں نے بری کر دیا اسی لاجک سے جو ہم نے لڑا تھا اور دوسرے میں انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بے نامی دار ہے. تو وہ تو جب ابھی ججمنٹ کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ کیا لاجک انہوں نے دی ہے جس کیس میں ان کو 7 سال کی سزا دی ہے, تو ادروائز ایٹ دس مومنٹ تو ہمیں تو اس وقت تو سمجھ سے باہر ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں خوشائند باتیں بھی بہت ہیں ہمارے لیے. آئندہ کا لائحہ عمل ہمارا بڑا کلیئر ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہمیں لیگل فرنٹ پر بھی جنگ لڑنی ہے, بھرپور انداز میں لڑنی ہے, اور سیاست کے میدان میں ہم جتنی ابھی تک ہم کوشش کر رہے تھے اس سے بہت زیادہ ایک ہائر لیول پر جا کے ہمیں سیاست کرنی پڑے گی.
کراچی کے سابق گورنر زبیر کی گفتگو آپ سن رہے تھے. اور تاج حیدر اس بارے میں کیا کہتے ہیں, آئیے سنتے ہیں.
دے آر انفیشینٹ, اپنا ٹی اے ڈی اے بناتے ہیں, کام نہیں کرتے یہ لوگ. میں کہہ نہیں سکتا کہ اب کیس میں کیا شواہد ہیں کس قسم کی چیز ہے, لیکن بٹ دے آر ناٹ ڈوئنگ دیئر ہوم ورک, دے آر پولیٹیکلی موٹیویٹڈ اور سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی.
اور اب ایک اور اہم کیس کا تذکرہ کرتے ہیں جو ہم نے خبر بھی آپ کو پہلے دی تھی کہ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جے آئی ٹی نے سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری, بحریہ ٹاؤن اور اومنی گروپ کو جعلی اکاؤنٹس اور ان کے ذریعے منی لانڈرنگ کا ذمہ دار قرار دیا ہے. اس بارے میں ہم چلتے ہیں لاہور جہاں ہمارے نمائندے ہیں ضیاء الرحمان. جی
اس بارے میں سلیم بخاری کہتے ہیں, پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں.
اگر زرداری صاحب کسی بھی ایسے عدالتی فیصلے کے نتیجے میں جیل جائیں گے تو ان کے بعد آلٹرنیٹ لیڈرشپ کیا ہوگی, کیونکہ بلاول کے خلاف بھی اسی کیس کے حوالے سے ان کو بھی عدالت میں طلب کیا جا چکا ہے. ہم یہاں پر باتیں سن رہے ہیں کہ سنم بھٹو کو شاید وہ لانچ کریں گے یا ری لانچ کریں گے پاکستان کی سیاست میں, کیونکہ کس پیپلز پارٹی کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے, اس کا پوسچر برقرار رکھنے کے لیے کسی بھی جینوئن بھٹو کی ضرورت تو ہمیشہ سے رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست پر اور ملک کی سیاست پر بھی اس کے بڑے گمبھیر اثرات ہوں گے جس طرح بھی یہ کیس جو ہے یہ آگے بڑھے گا.
اس بارے میں لاہور میں عوامی رد عمل کیا ہے وہ بتائیے گا ذرا.
دیکھیے اس بارے میں ابھی عوامی جو رد عمل ہے وہ آج کچھ خاص نہیں تھا. جب یہ کیس لگا آج لاہور سپریم کورٹ رجسٹری میں تو پیپلز پارٹی کے کچھ کارکنان جو تھے وہ اپنی قیادت سے اظہار یکجہتی کے لیے لاہور سپریم کورٹ رجسٹری آئے تھے, لیکن چونکہ وہ کارکنوں کی بہت بڑی تعداد نہیں تھی لہذا جو سیکیورٹی والے تھے پولیس والے تھے انہوں نے ان کو سڑک طرف جانے نہیں دیا. لیکن ایک خاص بات ہے کہ جب یہ اس کیس کا آغاز ہوا تو خاصا دلچسپ جملہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بولا اور انہوں نے سابق صدر آصف علی زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ فاروق صاحب اس کیس میں کافی بڑے بڑے خانچے ہیں, इस केस में काफी बड़े बड़े खांचे हैं, यानी कि जुमला उन्होंने दो मरतबा दोहराया और फिर कहा कि वो किसी को भी इस केस माफ नहीं करेंगे। अगर कोई बीमार है या किसी को पैंपर लगा हुआ है तो उसको हर सूरत वो पकड़ कर लाएंगे और वो देखते हैं कि कोई कैसे नहीं आता और इस केस का जो ऑर्डर है वो खुद लिखवाएंगे, जिसके बाद जो है उन सबको पता चल जाएगा। ये जब केस जब पेश हुआ अदालत में, जब पेश किया गया तो जो मुश्तरका तहकीकाती टीम थी उन्होंने अपनी 128 सफों की रिपोर्ट जो थी वो अदालत में पेश की और साथ ही साथ एक प्रोजेक्टर लगा के उस जो रिपोर्ट की समरी थी वो भी अदालत में जो जज साहबान थे उनको
जी हाँ पूरी तफसील से अदालत को बताया गया। बहुत शुक्रिया ज़ियाउर रहमान आपका। तो ये हमारे नुमाइंदे थे ज़ियाउर रहमान, जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। इसके साथ ही फेसबुक लाइव से आपसे इजाज़त लेते हैं। जो ख़बरें हमारे पास हैं उनकी तफसीली रिपोर्ट्स भी कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। फेसबुक लाइव से इजाज़त लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा की रिपोर्टों पर मबनी यह न्यूज़ शो आपके लिए पेश किया जा रहा है। कुछ मजीद खबरें और रिपोर्टें। इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने नवाज शरीफ को अलअज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद की सज़ा सुना दी है, जिसके बाद साबिक वज़ीर आज़म को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बारे में इस्लामाबाद से अली राना ने हमें यह तफसीली रिपोर्ट भेजी है।
साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एक मरतबा फिर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। एहतसाब अदालत नंबर 2 के जज अरशद मलिक ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ अलअज़ीज़िया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का महफूज फैसला सुना दिया। एहतसाब अदालत ने अपने फैसले में नवाज शरीफ को अलअज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद के अलावा 1.5 मिलियन बरतानवी पाउंड और $25 मिलियन के जुर्माने किए हैं, जबकि साबिक वज़ीर आज़म को फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी कर दिया गया। अदालत ने नवाज शरीफ के साहबजादों हसन और हुसैन नवाज को मफरूर करार दिया है और इनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। फैसला सुनाए जाने के बाद नवाज शरीफ की जानिब से अदालत से दरख्वास्त की गई कि इन्हें अडियाला के बजाय लाहौर की जेल में रखा जाए, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। मुस्लिम लीग नून के कायद पर बैरून मुल्क जायदादों के हकीकी मालिक होने का इल्जाम था। नैब के दायर करदा रेफरेंस के मुताबिक नवाज शरीफ ने बेनामी जायदादें बनाई और इनके असासे इनके मालूम ज़राए आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। इन पर सेक्शन 9A5 के तहत फर्द जुर्म आयद की गई थी। मुस्लिम लीग नून के वकील अब्दुलरशीद ने कहा कि एक केस में बरी और एक केस में सजा ये इंसाफ के तकाजों के मुताबिक नहीं।
फैसला जो भी आया वो हमें तो कबूल है, लेकिन ये फैसला कैसे हुआ ये हमें भी पता था और नवाज शरीफ साहब को भी पता था कि क्या फैसला आएगा। हर कीमत पर उनको जेल में डालना था। एक एक फैसला ऐसा है, एक केस में बरी कर रहे हैं दूसरे केस में सजा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं जब उसमें कोई सबूत भी नहीं था। इसलिए ये फैसला पहले से लिखा हुआ था, पहले से तैयार था।
नवाज शरीफ ने नैब रेफरेंस में सजा होने के बाद कमरा अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम तो पत्थर के लोग हैं, ये दुख सह लेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद ने कहा कि हौसला देने वाला अल्लाह होता है और हमने इस मुश्किल वक्त में हौसला नहीं छोड़ना बल्कि सब्र करना है। इस केस के फैसले पर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि ये फैसला हमारे लिए गैर मुतवक्के नहीं था।
जिस तरह केस में कोई मंतक नहीं थी, फैसले में कोई मंतक नहीं है। आप ये 3 रेफरेंसेस जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी, एक का पहले फैसला हुआ था जिसको हाई कोर्ट ने तकरीबन स्ट्राइक डाउन कर दिया, यहाँ पर एक में उन्होंने बरी कर दिया और जिसमें कन्विक्शन की है इसके अंदर कोई सबूत नहीं है, कोई विटनेस नहीं है और जो मामला है वो उस दौर का है जब मियां वासी साहब एग्जाइल में थे। ये वही बात है, आज हकीकत पाकिस्तान के अवाम के सामने आ गई है कि ये सब मैनिपुलेटेड फैसले हैं। ये फैसले पहले लिखे जाते हैं और सजा बाद में होती है, केस बाद में चलता है, ये बड़ी बदकिस्मती है।
नवाज शरीफ को सजा सुनाए जाने से कबल जिस वक्त वो एहतसाब अदालत के करीब पहुंचे तो पुलिस एहलकारों ने कारकुनों को हटाने की कोशिश की, जिस पर कारकुन मुश्तल हो गए और उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिस पर पुलिस ने जवाबी तौर पर आंसू गैस के शेल फायर किए। इसी हंगामा आराई के दौरान फैसला आ जाने के बाद कारकुनों ने एहतसाब अदालत के करीब मरकजी शाहरा कश्मीर हाईवे को ब्लॉक कर दिया, जिसे पुलिस ने कुछ देर की कोशिश के बाद बहाल करवा लिया। नवाज शरीफ को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां से इन्हें कल लाहौर की कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। अली राना, उर्दू VOA, इस्लामाबाद।
इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सज़ा पर सियासी हलकों की तरफ से मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया गया है। हिज़्ब मुखालिफ की जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं ने इस फैसले पर अपने रद्द अमल में कहा है कि वो कोई भी जमहूरियत पसंद शख्स इसे कबूल नहीं करेगा, क्योंकि सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ़ के सियासतदानों को एहतसाब के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है। تاہم وزیر اطلاعات نے اس تاثر کو رد کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف اپنی جائیداد کے ذرائع کو عدالت میں ثابت نہیں کر سکے ہیں اور نواز شریف کے خلاف مقدمات اس کے دور حکومت سے پہلے قائم کیے گئے تھے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے محمد جلیل نے۔
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کابل میں افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کی ہے، جس میں افغانستان میں قیام امن کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پیر کو کابل میں افغان صدر سے ملاقات میں پاکستانی وزیر خارجہ نے افغانستان میں قیام امن کے لیے افغان حکومت کی قیادت میں جاری مساہلتی عمل کی حمایت کا اعادہ بھی کیا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق شاہ محمود قریشی نے ملاقات میں افغان صدر کو افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ شاہ محمود قریشی پیر کی صبح چار ملکی دورے کے پہلے مرحلے میں کابل پہنچے تھے۔ کابل میں افغان صدر سے ملاقات کے علاوہ پاکستانی وزیر خارجہ نے اپنے افغان ہم منصب صلاح الدین ربانی کے ساتھ وفود کی سطح پر بات چیت بھی کی، جس میں خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے باہمی رابطوں کو بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ شاہ محمود قریشی کے دورہ کابل کے بعد افغان وزارت خارجہ کے ترجمان سبغت اللہ احمدی نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات بہتری کی طرف گامزن ہیں، اور ان کے بقول پاکستان افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے افغانستان کا یہ دورہ ایک ایسے وقت کیا ہے جب گزشتہ ہفتے ہی امریکہ کے نمائندے خصوصی زلم خلیلزاد کی قیادت میں امریکی وفد نے ابوظہبی میں طالبان نمائندوں سے تین روز تک مذاکرات کیے تھے۔ ان مذاکرات میں افغانستان، پاکستان اور میزبان ملک کے نمائندے بھی موجود تھے۔ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان یہ براہ راست مذاکرات اسلام آباد کی کوششوں سے ممکن ہوئے ہیں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق پیر کو شاہ محمود قریشی کی افغان حکام سے ملاقاتوں میں امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات اور افغانستان میں امن و مساہلت کے بارے میں ہونے والی پیش رفت پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ پیر کو کابل روانہ ہونے سے قبل اسلام آباد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ پڑوسی ممالک کے دورے کا مقصد خطے میں ہونے والی پیش رفت پر دوست ممالک کو اعتماد میں لینا ہے۔
خطے میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، امن کے پیغام کو ہم نے آگے بڑھانا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو، استحکام ہو، اور یہ امن اور استحکام تبھی ہو سکتا ہے جب کہ سارے خطے کی جو قوتیں ہیں وہ مل کر ایک سمت میں کام کریں، ایک شیئرڈ رسپانسبلٹی، ایک ذمہ داری محسوس کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ ہم ایک دوسرے کی مشکلات کو سمجھیں اور مل بیٹھ کر ان کا حل تلاش کریں۔ تو پاکستان کی سوچ مثبت ہے، تعمیری ہے۔
کابل میں ملاقاتوں کے فوری بعد شاہ محمود قریشی پیر کی دوپہر اپنے دورے کے اگلے مرحلے میں ایران روانہ ہو گئے ہیں۔ اپنے اس چار ملکی دورے کے دوران پاکستانی وزیر خارجہ چین اور روس بھی جائیں گے، جہاں وہ ان ملکوں کی قیادت کے ساتھ افغان مفاہمتی عمل میں حالیہ پیش رفت کے علاوہ پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جے آئی ٹی نے سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری، بحریہ ٹاؤن اور اومنی گروپ کو جعلی اکاؤنٹس اور ان کے ذریعے منی لانڈرنگ کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ پیر کو چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں جعلی بینک اکاؤنٹس کیس کی سماعت کی۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ۔
چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں جعلی اکاؤنٹس کیس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس کے حکم پر کمرہ عدالت میں پروجیکٹر لگا کر جی آئی ٹی کی رپورٹ کی سمری چلائی گئی، جس میں زرداری گروپ، بحریہ ٹاؤن اور اومنی گروپ کو جعلی اکاؤنٹس اور ان کے ذریعے منی لانڈرنگ کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ جی آئی ٹی کے رکن ڈاکٹر رضوان نے عدالت کو بتایا کہ تینوں گروپس مل کر 23 اکاؤنٹ سے 42 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کر چکے ہیں۔ سربراہ جی آئی ٹی ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے احسان صادق کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ ٹنڈو یار کی زمینیں، کراچی اور لاہور کے بلاول ہاؤس کے پیسے جعلی بینک اکاؤنٹ سے ادا کیے گئے ہیں۔ سربراہ جے آئی ٹی نے عدالت کو بتایا کہ مشتاق اور ڈنشا نامی آصف زرداری کے فرنٹ مین ہیں، جبکہ ملک ریاض نے اپنے داماد زبیر کے ذریعے منی لانڈرنگ کی۔ جے آئی ٹی کے مطابق اومنی گروپ اور بحریہ ٹاؤن نے کک بیکس دے کر زمینیں الاٹ کرائی ہیں۔ دوران سماعت ایف آئی اے نے عدالت سے استدعا کی کہ تمام افراد کے نام ای سی ایل میں شامل کیے جائیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ وہ وزارت داخلہ کو درخواست دیں کیونکہ ای سی ایل سے متعلق فیصلہ وہ کریں گے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ وہ پاکستان نہیں جو پہلے کا تھا، جہاں سرکاری زمینوں کی بندرباٹ کی جاتی تھی۔ انہوں نے اومنی گروپ کی جائیدادیں ضبط کرنے کا بھی حکم دیا۔ عدالت نے سابق صدر آصف علی زرداری کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 31 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ سماعت کے بعد جی آئی ٹی کے رکن ڈاکٹر رضوان نے وائس آف امریکہ سے مختصر گفتگو میں کہا کہ انہوں نے اپنی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی ہے، اب عدالت نے فیصلہ کرنا ہے۔
جی، نیکسس جو تھا وہ کورٹ میں ہم نے پریزنٹ کر دی، تمام ڈیٹیلز کورٹ کے سامنے پریزنٹ کر دی ہیں، اور نیکسٹ ڈیٹ انہوں نے کی ہے اس پہ مزید ڈیٹیلز بھی پریزنٹ کر دیں گے۔ تینوں میجر کمپنیز ہم نے کورٹ کو بتا دی ہے۔
سماعت کے بعد پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قائرہ نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جے آئی ٹی ابھی تک کچھ بھی ثابت نہیں کر سکی، ان کے چیئرمین نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی، جب ان کی باری آئے گی تو ان کے وکیل عدالت میں جواب دیں گے۔
ہم نے کوئی غلطی نہیں کہی، ہم جے آئی ٹی کو اپنے اپنے لیول پہ ہماری قیادت اپنا جواب دے چکی ہے، کوئی غلطی ہمارے ذمہ نہیں ہے، اینڈ وی ول پروف عدالت کے اندر بھی اور ویل پروف ود دی پیپل آف پاکستان۔ جے آئی ٹی کو جو ہماری سائڈ کی سٹوری دی گئی ہے، جو ہم نے ان کو باقاعدہ ان رائٹنگ بھی دیا ہے اور وربلی بھی ہماری قیادت پیش ہوئی ہے، انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ تو آج جے آئی ٹی نے عدالت میں نہیں کہنی تھی۔
جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے لیے بننے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے اپنی تفصیلی رپورٹ 19 دسمبر کو سپریم کورٹ میں جمع کرائی تھی۔ ضیاء الرحمان، وی او اے اردو، لاہور۔
افغان عہدیداروں نے بتایا ہے کہ دارالحکومت کابل میں حکومت کی ایک عمارت کے باہر ایک کار بم دھماکہ ہوا ہے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نصرت رحیمی نے بتایا ہے کہ مسلح افراد نے عمارت پر حلہ بول دیا، جبکہ اس سے پہلے دھماکہ ہوا اور سیکیورٹی فورسز اور مسلح افراد کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ دارالحکومت کو ہلا کر رکھ دینے والے حملوں میں پیر کے روز کا واقعہ تازہ ترین ہے۔ کسی نے فوری طور پر حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اور انڈونیشیا میں آتش فشاں پھٹنے کے بعد آنے والے سونامی سے ہلاکتوں کی تعداد 281 ہو گئی ہے، جبکہ 1000 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں اور درجنوں لاپتہ ہیں۔ حکام کے مطابق ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریچرڈ گرین کی رپورٹ کے ساتھ ساتھی آزاد۔
انڈونیشیا کے صدر نے تباہی کا خود جائزہ لیا ہے، وہ کہتے ہیں ابھی تک انخلا کا کام جاری ہے، زخمیوں اور مرنے والوں کو نکالا جا رہا ہے، ابھی تک تو یہی صورتحال ہے۔ یہ الفاظ تھے انڈونیشیا کے صدر کے۔ صدر نے موتیارا ریزورٹ سے نقصان کا جائزہ لیا ہے، جہاں ہلال احمر کے مطابق سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ انڈونیشیا کی تباہی کا جائزہ لینے والے قومی ادارے کا کہنا ہے کہ 281 افراد ہلاک اور 1000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 57 دیگر افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ برطانوی خبر سائے ادارے رائٹرز کے مطابق ریسکیو ادارے تاحال ہیوی مشینری کی مدد سے ملبے میں دبے ہوئے لوگوں کی تلاش کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سونامی سے انڈونیشیا کے ابنائے سندا میں واقع سماٹرا اور جاوا کے جزائر میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ 2 سے 3 میٹر بلند سمندری لہروں نے دونوں جزائر کے ساحلی علاقوں میں داخل ہو کر گاڑیوں، عمارتوں اور دیگر املاک کو تہس نہس کر دیا۔ درجنوں گاڑیاں پانی میں بہہ گئیں اور سڑکوں پر جگہ جگہ پانی اور ملبہ جمع ہو گیا ہے، جس سے امدادی کام متاثر ہو رہا ہے۔ متاثرہ علاقوں میں کاروباری زندگی بھی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے، اور ہسپتالوں اور طبی مراکز میں پہنچنے والے مریضوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، جس سے طبی امداد کی بر وقت فراہمی میں بھی خلل پڑا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ آتش فشاں کی سرگرمی کے باعث متاثرہ علاقوں میں بدھ تک سونامی کا خطرہ برقرار ہے۔ سونامی کے خطرے کے پیش نظر اب تک 12,000 سے زائد لوگوں کو ساحلی علاقوں سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے، جبکہ سینکڑوں افراد کو کھلے میدانوں میں پناہ لینا پڑی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ سونامی زیر آب آتش فشاں پھٹنے کے باعث آیا، جو وسیع پیمانے پر تباہی کا سبب بنا۔ خبرساں اداروں کا کہنا ہے کہ سونامی سے مجموعی طور پر 700 سے زائد عمارتیں تباہ ہوئی ہیں۔ نئے سال کی تعطیلات کے سلسلے میں تفریح کی غرض سے انڈونیشیا میں اس وقت غیر ملکیوں کی بڑی تعداد موجود ہے، تاہم یہ واضح نہیں کہ سونامی سے کسی غیر ملکی کو بھی نقصان پہنچا ہے یا نہیں۔ رواں سال 28 ستمبر کو پالو کے جزیرے سولاویسی میں سونامی آنے سے 2500 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے اور تقریباً 70,000 بے گھر ہو گئے۔ دسمبر سن 2004 میں بحر ہند میں آنے والے زلزلے سے سونامی کے سبب 226,000 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جس میں 120,000 کا تعلق انڈونیشیا سے تھا۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صومالیہ میں عہدیداروں نے بتایا ہے کہ موگادیشو کے صدارتی محل میں ہفتے کے روز دوہرے بم دھماکوں میں مرنے والوں کی تعداد 30 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 54 زخمی ہیں۔ پہلے بم دھماکے کا نشانہ نیشنل تھیٹر کے قریب سیکیورٹی چوکی تھی، جو صدارتی محل تک جانے کا عقبی راستہ ہے۔ دوسرا دھماکہ بھی اس کے قریب ہی ہوا ہے۔ الشباب عسکریت پسند گروپ نے دونوں دھماکوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ فائر بندی معاہدے کی نگرانی کرنے والی اقوام متحدہ کی ایک پیش کی ٹیم یمنی بندرگاہ حدیدہ پہنچی ہے، جہاں وہ جنگ بندی کی نگرانی کرے گی اور شہر سے دونوں متحرک فریقوں کی فوجوں کے انخلا کے معاہدے پر کام کرے گی۔ ہالینڈ کے ایک ریٹائرڈ جنرل پیٹرک کماتن نے ٹیم کی قیادت کی ہے۔ اس مہینے کے شروع میں سویڈن میں بات چیت میں دونوں متحرک فریقوں نے حدیدہ میں فائر بندی اور فوجی نکالنے پر اتفاق کیا تھا۔ سمجھوتے پر پچھلے ہفتے عمل شروع ہوا، لیکن مضافات میں اکا دکا جھڑپیں ہوتی رہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شام میں امریکی فوجوں کی واپسی کے بعد وہاں باقی رہ جانے والے داعش کے عسکریت پسندوں کا صفایا ترکی کر دے گا۔ اتوار کے روز ایک ٹویٹ میں ٹرمپ نے کہا کہ ترک صدر رجب طیب اردوان نے انہیں بتایا ہے کہ وہ شام میں رہ جانے والے عسکریت پسندوں کا بھرپور طریقے سے صفایا کر دیں گے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ امریکی فوجی گھر واپس آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے اتوار کی صبح ٹرمپ نے کہا تھا کہ دونوں لیڈروں نے ایک طویل اور مفید ٹیلی فون کال میں ان کی فوجوں کے انخلا کے منصوبے پر گفتگو کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے مالی اخراجات کا ایک بل مسترد کر دیا جس میں میکسیکو کی سرحد پر باڑ لگانے کے لیے وسائل مختص نہیں کیے گئے تھے۔ اس کے نتیجے میں امریکی حکومت کا کام کم سے کم جمعرات تک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ یہ بندش ممکنہ طور پر کئی روز یا ہفتوں تک بھی جاری رہ سکتی ہے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی۔
امریکی کانگریس اور وائٹ ہاؤس کے درمیان گزشتہ 5 برس میں چوتھی مرتبہ مختلف مدوں میں خرچ ہونے والی رقوم کے بارے میں اختلافات ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں فنڈنگ ختم ہو گئی ہے اور لازمی خدمات کے شعبے کے سوا حکومت کے تمام کام بند ہو گئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ریپبلکن پارٹی کی اکثریت والی امریکی سینٹ نے متفقہ طور پر عارضی فنڈنگ کا بل منظور کر لیا تھا، جس سے امید پیدا ہو گئی تھی کہ حکومت کا کام جاری رہے گا۔ وائٹ ہاؤس نے پہلے اس بل کی حمایت کا عندیہ دیا تھا، جس میں بارڈر سیکیورٹی کے لیے فنڈنگ میں اضافہ کر دیا گیا تھا، تاہم سرحد پر دیوار کھڑی کرنے کے لیے علیحدہ سے کوئی رقم فراہم نہیں کی گئی تھی۔ تاہم صدر ٹرمپ نے بالآخر سرحد پر دیوار تعمیر کرنے کے لیے $5 ارب کی فنڈنگ کا مطالبہ کرتے ہوئے اس بل کو مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا،
Our great country must have border security with a wall or a slat fence or whatever you want to call it.
ہمارے عظیم ملک کو بارڈر سیکیورٹی ہر صورت میسر ہونی چاہیے، جس میں دیوار، باڑ یا جو کچھ بھی آپ کہیں شامل ہونی چاہیے۔ ریپبلکن پارٹی کی اکثریت والے ایوان نمائندگان نے دیوار کے لیے فنڈنگ سمیت بل کی منظوری دے دی، تاہم اس اقدام کی سینٹ سے منظوری کے لیے مناسب تعداد میں ووٹ حاصل نہیں ہو سکے ہیں، جہاں ڈیموکریٹک ارکان نے اس بل کی شدید مخالفت کی ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر چک شومر کا کہنا تھا،
It will never pass the Senate. Not today, not next week, not next year. So, Mr. President, President Trump, if you want to open the government, you must abandon the wall.
یہ سینٹ میں کبھی پاس نہیں ہو سکے گا، نہ آج، نہ اگلے ہفتے، نہ اگلے سال۔ لہذا جناب صدر، اگر آپ حکومت کا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دیوار تعمیر کرنے کا ارادہ ترک کرنا ہوگا۔ سادہ لفظوں میں بات کچھ یوں ہی ہے۔ تاہم ریپبلکن پارٹی کے بیشتر ارکان کانگریس صدر ٹرمپ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ریپبلکن میجورٹی لیڈر سینیٹر مچ میکونل کا کہنا ہے،
So one would think that securing our homeland, controlling our borders, and protecting the American people would be bipartisan priorities.
ہمیں سوچنا چاہیے کہ اپنے وطن کو محفوظ بنانا، اپنی سرحدوں کو کنٹرول کرنا اور امریکی لوگوں کی حفاظت کرنا دونوں جماعتوں کی ترجیح ہونا چاہیے۔ یہ کسی بھی ملک کی حکومت کا بنیادی فرض ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی اس سال کے آغاز میں اس شرط پر فنڈنگ کے لیے رضامند ہو گئی تھی کہ اس کے بدلے امریکہ میں اپنے والدین کے ساتھ بغیر قانونی دستاویزات کے داخل ہونے والے تارکین وطن بچوں کو تحفظ دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے بعد میں اس سمجھوتے کو مسترد کر دیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے 2016 میں اپنی صدارتی مہم کے دوران بار بار اس بات کا اعادہ کیا تھا کہ سرحد پر باڑ لگانے کے اخراجات میکسیکو ادا کرے گا۔ اب وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ میکسیکو اس دیوار کی تعمیر میں امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو کے درمیان آزادانہ تجارت کے معاہدے کے ثمرات کے ذریعے بالواسطہ طور پر کچھ حصہ ڈال رہا ہے۔ شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثر منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ پسند رہتا ہے.
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. جعلی بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کے کیسوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. پیپلز پارٹی کو مستقبل میں کن مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے اور ان کے لیے کیا چیلنجز ہوں گے؟ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ.
تجزیہ کاروں کے مطابق جعلی بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ سے متعلق عدالت میں زیر سماعت کیسوں کے حوالے سے آصف زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تالپور کے لیے سال 2019 اچھا نہیں ہوگا. شاید اس بات کا اندازہ خود پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری کو بھی ہو گیا ہے. اس لیے چند دن پہلے انہوں نے صوبہ سندھ کے شہروں حیدرآباد اور ٹنڈو الایار میں دو جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جن کی نوکری 3 سال کے لیے ہوتی ہے ان کو قوم کی قسمت کے فیصلے کرنے کا کیا حق ہے. پیپلز پارٹی کے مستقبل کے حوالے سے سابق گورنر پنجاب اور پیپلز پارٹی کے رہنما لطیف خان کھوسا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جعلی بینک اکاؤنٹس کا پیپلز پارٹی کی سیاست پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, کیونکہ ان کی قیادت کا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں. عدالتی فیصلہ ان کی قیادت کے حق میں آئے گا اور پیپلز پارٹی ایک مرتبہ پھر عوام میں سرخرو ہوگی.
اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں. جو ٹریل آج دکھا رہے تھے کہ جی یہ یہاں سے یہ کانٹریکٹرز کے اس طرف گئے اور یہ جو ہے بحریہ کے گئے اور یہ فلانے کے گئے, بھائی گئے, لیکن اس سے زرداری گروپ کا کیا تعلق ہے؟ زرداری صاحب کو اس میں لنکیج کنیکٹیوٹی نہیں ہے.
پاکستان تحریک انصاف کی رکن پنجاب اسمبلی عائشہ نواز چوہدری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے پاکستان میں منی لانڈرنگ کے مسئلے کو بار بار اٹھایا. جب تک منی لانڈرنگ کو نہیں روکا جائے گا, خصوصی طور پر پاکستان کے سیاستدانوں کے پیسوں کو سٹریم لائن نہیں کریں گے, تب تک پاکستانی سیاست میں احتساب کا عمل شروع نہیں ہوگا. عائشہ نواز کے مطابق آصف علی زرداری کو منی لانڈرنگ کے کیس میں سزا ہو سکتی ہے.
امیزنگ سی بات ہے نا, نون لیگ کی سیاست کو میں ان کا لیڈر جو ہے وہ جیل چلا جاتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ پیپلز پارٹی کے لیڈر کی بھی منی لانڈرنگ پروف ہو جاتی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہماری عوام کو پتہ چلنے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ جو ہمیں ہمارے اوپر بیٹھے رہے ہیں, جو ہم لوگوں پہ حکمرانی کرتے رہے ہیں, یہ ہمارا خون چوس کے کیا کرتے رہے ہیں؟ یہ چیزیں پروف کر رہی ہیں کہ وہ ہمارا خون چوستے رہے ہیں. ان کو وہ عوام کی حکومت نہیں, عوام کی خدمت نہیں کر رہے تھے جو اپنے آپ کو کہتے تھے, وہ بلکہ اپنی خدمت کر رہے تھے, اپنے اکاؤنٹس کی خدمت کر رہے تھے, اپنے خاندانوں کے بینک اکاؤنٹس بھر رہے تھے.
بخاری سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اور پیپلز پارٹی خود بھی دعویٰ کرتی ہے کہ وہ وفاقی زنجیر ہے. سلیم بخاری کہتے ہیں کہ جعلی اکاؤنٹس کیس کا جو بھی فیصلہ آئے گا, اس سے پاکستان کی سیاست میں جو آج پولرائزیشن دیکھی جا رہی ہے وہ مزید بڑھے گی. ایسے لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں سیاسی منظر نامہ اور بھی تکلیف دہ ہو جائے گا. سلیم بخاری کے مطابق جعلی اکاؤنٹس کیس کا پیپلز پارٹی کی سیاست پر گہرا اثر پڑے گا اور انہیں اپنی قیادت کو بدلنا بھی پڑ سکتا ہے.
صاحب کسی بھی ایسی عدالتی فیصلے کے نتیجے میں جیل جائیں گے تو ان کے بعد آلٹرنیٹ لیڈرشپ کیا ہوگی, کیونکہ بلاول کے خلاف بھی اسی کیس کے حوالے سے ان کو بھی عدالت میں طلب کیا جا چکا ہے. ہم یہاں پر باتیں سن رہے ہیں کہ سنم بھٹو کو شاید وہ لانچ کریں گے یا ری لانچ کریں گے پاکستان کی سیاست میں, کیونکہ پیپلز پارٹی کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے, اس کا پوسچر برقرار رکھنے کے لیے کسی بھی جینوئن بھٹو کی ضرورت تو ہمیشہ سے رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست پر اور ملک کی سیاست پر بھی اس کے بڑے گمبھیر اثرات ہوں گے جس طرح بھی یہ کیس جو ہے یہ آگے بڑھے گا.
جعلی بینک اکاؤنٹ سے متعلق کیس کی سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار نے آصف علی زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس میں بڑے خانچے ہیں اور وہ معاف نہیں کریں گے. ضیاء الرحمان, وی او اے اردو, لاہور.
بنگلہ دیش میں ووٹرز آئندہ اتوار کو عام انتخابات میں ووٹ ڈالیں گے. اس سے پہلے یہ ووٹنگ 23 دسمبر کو ہونا تھی، لیکن اپوزیشن کی متعدد جماعتوں کے مطالبے پر اس میں ایک ہفتے کی توسیع کی گئی۔ انتخابات میں سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے ملک بھر میں ہزارہا فوجی تعینات کیے گئے ہیں۔ وزیراعظم حسینہ واجد مسلسل تیسری بار وزیراعظم کے عہدے کے لیے انتخاب لڑی ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز کہا کہ انہوں نے وزیر دفاع جم میٹس کو 2 ماہ کے بجائے 1 جنوری سے ہی فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور انہوں نے میٹس کی جگہ موجودہ نائب وزیر دفاع پیٹرک شینہن کو قائم مقام وزیر دفاع مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ نیوز ایجنسی رائٹرز کے مطابق صدر ٹرمپ نے یہ فیصلہ جم میٹس کی طرف سے مستعفی ہونے کے خط پر برہمی کے باعث کیا ہے۔ جم میٹس نے جمعرات کے روز استعفیٰ دیتے ہوئے صدر ٹرمپ کے نام خط میں لکھا تھا کہ وہ صدر ٹرمپ کی خارجہ پالیسی سے اختلاف کے باعث 28 فروری کو مستعفی ہو جائیں گے۔ انہوں نے شام سے امریکی فوجوں کے مکمل انخلا اور افغانستان سے نصف امریکی فوجیوں کو واپس بلانے کے صدر ٹرمپ کے فیصلے پر حیرت کا اظہار کیا تھا۔ جم میٹس نے اپنے خط میں یہ بھی کہا تھا کہ صدر ٹرمپ نے یہ فیصلہ کرتے ہوئے امریکہ کے ان حلیفوں کو نظر انداز کر دیا ہے جنہوں نے دونوں جنگوں میں امریکہ کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کو کسی ایسے شخص کو وزیر دفاع مقرر کرنا چاہیے جو ان کے خیالات سے مکمل ہم آہنگی رکھتا ہو۔ صدر ٹرمپ کی اپنی جماعت ریپبلکن پارٹی اور ان کی مخالف جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنماؤں کے علاوہ متعدد عالمی لیڈروں نے بھی اس بات پر تنقید کی ہے کہ انہوں نے شام اور افغانستان سے فوجی واپس بلانے کا فیصلہ اپنے مشیروں اور فوجی کمانڈروں سے مشورے کے بغیر اچانک کیا ہے۔ امریکہ کی موجودہ کانگریس اس سال کے آخر تک اپنی مدت پوری کر لے گی۔ اس موقع پر رخصت ہونے والے سینیٹرز نے اپنے الوداعی پیغام میں اس امید کا اظہار کیا ہے کہ ملک میں جمہوریت کو درپیش خطرات کا سدباب کیا جائے۔ انہوں نے آنے والے سینیٹرز کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وائس آف امریکہ کے نامنگار مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
چند دنوں کے بعد یعنی اس سال کے آخر میں موجودہ کانگریس کی مدت پوری ہو جائے گی۔ سینٹ کے بعض اراکین از خود ریٹائر ہو رہے ہیں، جبکہ بعض کو وسط مدتی انتخابات میں شکست کا سامنا اٹھانا پڑا۔ سینیٹرز نے اس موقع پر اپنے ساتھیوں کو خدا حافظ کہا۔ ڈیموکریٹ سینیٹر بل نیلسن کا کہنا تھا، ہمیں جماعتی تلخیوں سے بچنا ہوگا اور ان قوتوں کا مقابلہ کرنا ہوگا جو ہمیں تقسیم کرنے کے در پہ ہیں۔ قبائلیت ہمارا مسئلہ ہے، اور اگر اس کو دور نہ کیا گیا تو ہمارے ملک پر زوال آ جائے گا۔ ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر اورن ہیج کہتے ہیں،
We are divided, then the nation is divided. If we abandon civility, then our constituents will follow.
اگر ہم تقسیم ہو گئے تو ہمارا ملک بھی منقسم ہو جائے گا۔ اگر ہم نے تہذیب کا دامن چھوڑ دیا تو ہمارے عوام بھی ہماری پیروی کریں گے۔ لہذا اگر ہمیں ملک کی درستگی مقصود ہے تو سینٹ کو صحیح راہ پر گامزن کرنا ہوگا۔ ہمیں شائستگی، تعاون، باہمی احترام کی روایت کو زندہ کرنا ہوگا جو ہمارا خاصہ رہی ہے۔ ہمیں اپنے ملک میں بہت زیادہ تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ میزوری سے تعلق رکھنے والی ڈیموکریٹ سینیٹر کلیئر میکاسیکل نے اس موقع پر خاصے بے باک تاثرات کا اظہار کیا۔
We have too many embarrassing uncles in the United States Senate. Lots of embarrassing stuff. The United States Senate is no longer the world's greatest deliberative body.
امریکہ میں ہمیں بہت سے الجھانے والے انکلز کا سامنا ہے۔ امریکی سینٹ اب دنیا کی سب سے عظیم جمہوری روایت کی پاسدار نہیں رہی ہے۔ ہمیں افتراق کے اس دور سے نکلنا ہوگا، اور اس خوف سے بھی کہ ہمارے فیصلوں سے کہیں ہمارے ووٹوں پر فرق نہ پڑ جائے۔ نارتھ ڈیکوٹا کی سینیٹر ہائیڈی ہائیکم کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے۔ ان کا کہنا تھا، ہمیں مشترکہ ناکامیوں کے کلچر سے نجات حاصل کرنا ہوگی۔ یہ سوچنا ترک کرنا ہوگا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کوئی بڑا اور عظیم کام کرنے کا عزم کرنا ہوگا۔ ہم یقیناً ایسا کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم ناکامی کو قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ ریپبلکن پارٹی کے جیف فلیک صدر ٹرمپ کی پالیسیوں پر اکثر تنقید کرتے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا،
The road to democracy is not irreversible. Not in Moscow, not in America, not anywhere.
جمہوریت کا راستہ نا قابل واپسی نہیں ہے، نہ روس کے لیے، نہ امریکہ کے لیے، اور نہ کسی اور ملک کے لیے۔ امریکہ میں ایک ایسے وقت میں جب جمہوریت مجموعی طور پر کام نہ کر رہی ہو اور جمہوریت کا راستہ دشوار گزار ہوتا جا رہا ہو تو ہمیں مسلسل اس کے خلاف لڑنا ہوگا اور ہمیں یہ خود کو یاد دلانا ہوگا کہ کوئی بھی چیز سدا قائم نہیں رہتی۔ سینٹ کے اس اجلاس میں سینیٹرز نے انتہائی مؤثر اور دل گداز انداز میں الوداع کہی۔
Thank you very much. I yield the floor.
With that, Mr. President, I yield the floor.
I yield the floor.
It's been an incredible honor. Madam President, I yield the floor.
اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
لبنان کے شہر بیروت میں اتوار کے روز سینکڑوں شہری احتجاج کے لیے جمع ہیں، جس کا مقصد ملک کی گرتی ہوئی معیشت اور سیاسی تعطل کے خلاف مظاہرہ کرنا ہے۔ دوسری جانب قانون ساز حکومت تشکیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مزید تفصیل وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریچرڈ گرین کی رپورٹ میں، سعدیہ اسد کی زبانی۔
بیروت کے وسط میں سرکاری عمارات کے قریب مظاہرین احتجاج کے لیے جمع ہیں۔ ان میں سے بعض افراد پیلی جیکٹیں پہنے ہوئے ہیں جو گزشتہ ہفتوں میں فرانس میں ہونے والے احتجاج کی یاد دلا رہی ہیں۔ مجمع میں اشتعال بڑھ رہا ہے اور مظاہرین فورسز پر پانی کی بوتلیں پھینک رہے ہیں اور سیکورٹی فورسز کے ساتھ ہاتھاپائی جاری ہے۔ ایک احتجاجی کا کہنا ہے، ہمارے دو بنیادی مطالبے ہیں، گیس اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی اور صحت کی سہولتیں۔ تمام لبنانیوں کو اس کی ضرورت ہے۔ ہم سارے ملک کے شہریوں کی نمائندگی کر رہے ہیں کیونکہ یہ سب کی ضرورت ہے اور یہ سب کا مطالبہ ہے۔ فوج نے احتجاجیوں سے پرامن رہنے کی درخواست کی ہے۔ عام انتخابات میں درکار اکثریت تک نہ پہنچ پانے کی وجہ سے قانون ساز گزشتہ 7 ماہ سے کوئی متحدہ حکومت بنانے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ وزیراعظم نے سعد حریری کو اس مقصد کے لیے چنا ہے اور اس امید کا اظہار کیا ہے کہ وہ اختتام ہفتہ کسی نہ کسی حل تک پہنچ جائیں گے۔ تاہم سینئر سیاستدانوں نے یہ کہتے ہوئے نا امیدی کا اظہار کیا ہے کہ بات چیت میں نئی گرہیں سامنے آ گئی ہیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامی، جیسا کہ ہم آپ کو خبروں میں بتا رہے تھے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو 7 برس قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس فیصلے پر بیرون ملک مقیم مسلم لیگ نون کے دو رہنماؤں سے بات کی ہے ہمارے ساتھی اسفر امام نے۔ امریکہ میں پارٹی کے صدر روہیل ڈار کہتے ہیں،
یہ جو فیصلہ تھا یہ متوقع فیصلہ تھا، اور اس میں جو عجیب و غریب بات یہ ہے کہ انہوں نے عزیزیہ میں جس طرح سے سزا سنائی ہے میاں نواز شریف صاحب کو، اس پورے کیس میں، ایسٹس میں نواز شریف کا کوئی کہیں پہ لنک ثابت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، اس میں انہوں نے الزامات لگائے ہیں اور اس کا بڑا ثبوت انہوں نے میاں نواز شریف پہ رکھا ہے کہ آپ ثابت کریں کہ آپ کے اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، کیونکہ جو منی ٹریل جو ہے وہ میاں نواز شریف نے نہیں دینی، میاں منی ٹریل وہ دیں گے جن کے نام پہ ایسٹس تھا۔ بہرحال یہ جب اپیل میں جائیں گے تو پھر یہ باتیں سب واضح ہوں گی، لیکن یہ فیصلہ متوقع تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے پہلے بھی نواز شریف کبھی نہیں دبایا گیا اور اب بھی نہیں دبا سکتا۔
اور مسلم لیگ نون جاپان کے صدر حافظ مہر شمس کہہ رہے ہیں،
جتنے بھی فیصلے آئے ہیں میاں صاحب کے والد صاحب کے ذاتی کاروبار کے حوالے سے آئے ہیں، اس پر کچھ غلط نہ مل سکا تو مفروضوں پر سزائیں سنائی ہیں انہوں نے، اور آج کا فیصلہ آپ کو بتا میاں صاحب کی امانت، صداقت اور دیانت پر ایک مہر ہے، اور سب تمام مسلم لیگ اور خصوصاً پاکستانیوں کو پتا تھا کہ ایسے ہی فیصلہ آئے گا، اور یہ کیسا فیصلہ، جس فیصلے پر پہلے انہوں نے وزیراعظم معطل کی وزیراعظم کی وزارت سے فارغ کیا تھا اس میں ان کو بری کر دیا گیا ہے، اور ابھی دوسرے جو کیس میں ہے جو ان کی جلاوطنی کے دوران ہوا تھا اس کیس میں ان کو سزا سنا دی گئی ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے آج۔
یہ تھے مسلم لیگ نون جاپان کے صدر حافظ مہر شمس، جن سے گفتگو کر رہے تھے اسفر امام۔ اس سے پہلے مسلم لیگ نون کے امریکہ میں صدر روہیل ڈار سے گفتگو آپ نے سنی تھی۔ اور خبر یہ تھی کہ پاکستان کی ایک عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بدعنوانی کے الزامات میں 7 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ ان پر اپنی ظاہرہ آمدنی سے زیادہ اثاثے رکھنے کا الزام ہے، وہ فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں۔ احتساب عدالت کے جج محمد ارشد ملک نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی لاہور منتقل کرنے کی درخواست منظور کر لی ہے۔ العزیزیہ ریفرنس میں 7 سال قید کی سزا کا فیصلہ سنائے جانے کے بعد نواز شریف نے احتساب عدالت کے جج سے درخواست کی تھی کہ ان کے اہل خانہ اور معالجین لاہور میں ہیں، جس کے پیش نظر انہیں لاہور میں قید رکھنے کا فیصلہ کیا جائے۔ عدالت نے نواز شریف کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، جسے تھوڑی دیر بعد سنایا گیا۔ عدالت نے نواز شریف کی درخواست منظور کرتے ہوئے حکام کو انہیں لاہور منتقل کرنے کے انتظامات کا حکم دیا۔ اطلاعات ہیں کہ عدالت کے فیصلے کے بعد پولیس نے نواز شریف کو کمرہ عدالت سے حراست میں لے لیا اور ان کی منتقلی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ امکان ہے کہ سابق وزیر اعظم کو لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں رکھا جائے گا۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
ڈینیل ٹرولیو کی پیدائش سے پہلے ایک الٹرا ساؤنڈ میں یہ نظر آ گیا تھا کہ اس کا ہونٹ کٹا ہوا ہے۔ ڈاکٹر البرٹ ہو نے چلڈرن نیشنل میڈیکل سینٹر پر ڈینیل کی سرجری کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ ڈاکٹر اوہو کے بقول الٹرا ساؤنڈ سے نظر آ رہا تھا کہ ہونٹ کس قدر شدید کٹا ہوا ہے۔
You can also tell in terms of whether it's one-sided or both-sided.
ڈاکٹر او کہہ رہے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ دیکھ کر آپ یہ بھی بتا سکتے تھے کہ ہونٹ کی ایک سائڈ کٹی ہوئی ہے یا دونوں۔ یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ بچے کو دیگر کن ممکنہ مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ڈینیل بھی چھوٹے سے جبڑے کے ساتھ پیدا ہوا۔ یہ ایک ایسی پیچیدگی تھی جو کٹے ہوئے ہونٹ یا پلیٹ کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹروں نے اس کے گلے سے لے کر نرخرے تک سوراخ کیا تاکہ وہ سانس لے سکے۔ اس عمل کو ٹراکاسٹمی یا ٹریک کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر میگی کے مطابق ایسے ہر 10 بچوں میں سے ایک مر سکتا ہے جو کٹی ہوئی ہونٹ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ اسکائپ پر وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر میگی نے بتایا کہ انہوں نے ہونٹوں اور پلیٹوں کی مرمت کے لیے 35 سال پہلے آپریشن اسمائل نامی تنظیم کی بنیاد رکھی تھی۔
مور پیپل ڈائی ایوری ایئر ان آور ورلڈ فرام لیک آف ایکسس ٹو سرجری۔
وہ بتا رہے ہیں کہ سرجری نہ ہونے کے سبب جتنے لوگ مر جاتے ہیں اتنے ملیریا، ایڈز اور ٹی بی کو ملا کر بھی نہیں مرتے ہیں۔ آپریشن اسمائل اور اسی طرح کی عوامی فلاحی تنظیمیں ترقی پذیر ملکوں میں ڈاکٹروں کو ہونٹوں کی مرمت کی تکنیک سکھا رہی ہیں۔ ڈاکٹر میگی کے مطابق آپریشن اسمائل بہت زیادہ توجہ تحقیق پر مرکوز رکھے ہوئے ہے۔
We know that there's a genetic effect to it and we have now the largest collection of genetic...
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ اس مسئلے کے پیچھے جینیاتی اسباب بھی ہیں اور اس وقت ہمارے پاس دنیا میں سب سے زیادہ نمونے موجود ہیں۔ 3 بہن بھائیوں میں اس مرض کے سبب جینیاتی عوامل کی طرف توجہ گئی تھی، جس کے بعد ڈاکٹر یانگ شائے نے یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا میں ایک تحقیق کی قیادت کی۔ ڈاکٹر شائے اسکائپ پر انٹرویو میں اس تحقیق کی وضاحت بیان کرتے ہیں۔
Normally you would only see one child.
عام طور پر آپ 3 یا 4 بچوں والے خاندان میں کسی ایک میں کٹے ہوئے ہونٹ کا مسئلہ دیکھتے ہیں۔ جہاں تک ڈینیل کا تعلق ہے، اس کے ہونٹوں کی سرجری مئی 2017 میں کر دی گئی تھی۔ اس کے جبڑے اور دانتوں کو بڑا کرنے کے لیے مزید سرجری کی ضرورت ہے، لیکن ان کی پیدائش اور آج کے دن ان کی جو صورتحال ہے اس میں بہت فرق ہے۔ ڈینیل کی ماں رابن ٹو لیو اس فرق کو یوں بیان کرتی ہیں۔
He was getting sick a lot, frequent colds, and he...
وہ بتا رہی ہیں کہ وہ بہت زیادہ بیمار پڑ رہا تھا، ہر وقت نزلہ زکام اور کئی ایک بار نمونیا بھی ہو گیا۔ اسے اس وقت بہت زیادہ توجہ کی ضرورت تھی۔ اس کے گلے میں لگے ٹریک میں سے لعاب صاف کرنے کی ضرورت رہتی، ہر وقت بیمار رہتا۔ 1-2 بار تو ہسپتال بھی داخل کرانا پڑا، لیکن اب وہ بیمار نہیں ہوتا، ہر وقت بیمار نہیں رہتا۔ لیکن اب اگر وہ بیمار ہو بھی جائے تو جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب وہ کافی صحت مند اور خوش زندگی گزار رہا ہے۔ ڈینیل اب خود سے سانس بھی لے سکتا ہے، وہ ایک خوش باش بچہ ہے۔ اب وہ بہت سی ایسی چیزیں کر سکتا ہے جو 2 سال کا ایک صحت مند بچہ عام طور پر کیا کرتا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں، بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپیہ لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، اردو.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے دنیا نا الٹ جاتی ہے
سامعین یہاں امریکہ میں قائم مسلمانوں کی ایک تنظیم اکنا یا اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ انسانیت کی خدمت کے بہت سے شعبوں میں کام کر رہی ہے جن میں سے ایک غریب اور بے سہارا لوگوں کو خوراک فراہم کرنا بھی ہے اور پورے امریکہ میں ان کے رضاکار یہ کام انجام دے رہے ہیں یہاں ورجینیا میں قائم اکنا کی شاخ کے انچارج محمد ارشد محمود ہیں انہوں نے ایک بات چیت میں اپنے کام کی تفصیلات بتائیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم اکنا ریلیف بیسک بنیادی طور پہ ایک ڈومیسٹک چیریٹی ہے یہ واحد مسلم چیریٹی ہے جو نیشنل وائڈ کام کرتی ہے اور ہم صرف یہیں سے چیریٹی ایٹ ہوم ہم یہیں سے کلیکٹ کرتے ہیں اور یہیں خرچ کرتے ہیں ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم امریکہ میں جو غربت ہے جو بھوکھے لوگ ضرورت مند لوگ جو لوگ ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کریں مسلمانوں کی طرف سے
اچھا عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے امریکہ ایک امیر ملک ہے اور یہاں پر تو غریب ہوں گے نہیں اور خاص طور پر ایسے غریب کے جن کو کھانے کے لیے بھی آپ مدد فراہم کریں تو یہ کیسے ممکن ہے
یو ایس ڈی اے ایک جو یو امریکہ کا ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے جو فوڈ کے معاملات کو دیکھتا ہے اس کی رپورٹ کے مطابق 44 ملین پیپل وہ ایوری ڈے وہ کم فوڈ کے ساتھ جو ہے وہ کھانے کے ساتھ سوتے ہیں اور اس وقت ہم تقریباً 20,000 لوگوں کو پورے امریکہ میں روزانہ کی بنیاد پہ کھانا فراہم کر رہے ہیں اور صرف ورجینیا میں ہم تقریباً 2,000 سے زیادہ لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پہ کھانا دے رہے ہیں
اچھا یہ فرمائیے گا یہ طریقہ کار کیا ہے یعنی آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ فلاں فلاں جگہ پہ ایسے افراد ہیں جن کو خوراک کی ضرورت ہے اور پھر آپ کیسے خوراک کو کلیکٹ کرتے ہیں
یہاں لوکل جو اہل ثروت لوگ ہیں جو ادارے ہیں وہ ہم ان کے ہم پارٹنر ہیں اور وہ ہمیں خوراک پرووائڈ کرتے ہیں جیسے کیپیٹل فوڈ بینک ہے یو ایس ڈی اے ہے اور ویسے جو اہل ثروت لوگ ہیں وہ ہمیں مختلف ان کائنڈ شیپ میں خوراک دیتے ہیں اور وہ ہم جو ریموٹ ایریا ہیں اسپیشلی جو لو انکم ہاؤسز ہیں اور ہوم لیس پیپل ہیں ان ایریا میں جا کے ہم خوراک جو ہے ان کو فراہم کرتے ہیں
تو آپ کے پاس کوئی فہرست ہے باقاعدہ ان اداروں کی کہ آپ کہاں کہاں جانا ہے خوراک لے کر
جا لوگ ہمارے ساتھ انلسٹ ہوتے ہیں سائن اپ ہوتے ہیں لوگ ہمارے ساتھ اور ہم ان کا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں ان کا نام ان کے فون نمبر ان کی آئی ڈیز اور ساری چیز پورا ایک ڈیٹا موجود ہے ہمارے
اچھا یہ جو فوڈ آپ مہیا کرتے ہیں یہ کیا کینز میں ہوتا ہے ٹھنڈا ہوتا ہے یا گرم بھی آپ پرووائڈ کرتے ہیں
نہیں یہ جو ہم اس وقت فوڈ پرووائڈ کر رہے ہیں وہ را فوڈ کے اندر ہے جس میں رائس ہوتے ہیں کوکنگ آئل ہے اس کے علاوہ چکن میٹ ہے کین فوڈ کی مختلف جو جس میں ویجی وغیرہ ہیں پوٹیٹو ہیں اونین ہیں یہ مختلف چیزیں ہم پرووائڈ کرتے ہیں اور ہاٹ میل جو ہے وہ ہم شروع کر رہے ہیں 1 جنوری سے ڈی سی ڈاؤن ٹاؤن کے جو ہوم لیس لوگ ہیں جو ایک بہت بڑی تعداد کے اندر ہے وہ تقریباً 7,000 لوگ ہیں جو ڈی سی کے اندر ہوم لیس ہیں تو ان کے لیے ہم ہاٹ میل شروع کر رہے ہیں
تو آپ نے کہا کہ انشاءاللہ جنوری سے آپ جو ہے گرم فوڈ بھی گرم خوراک بھی لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیں گے
ہاں جی اس میں ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم سٹارٹ کے اندر ہر ویک میں 500 لوگوں کو 500 لوگوں کو گرم خوراک دیں گے اور آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے جائیں گے اس تعداد کو, کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں ڈی سی کے اندر لوگ جو ہوم لیس ہیں اور انہیں اچھی خوراک کی ضرورت ہے, تو ہم مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے ان تک خوراک پہنچائیں گے.
ایک اسلامی تنظیم اکنا, اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے ورجینیا چیپٹر کے انچارج محمد ارشد محمود کی گفتگو آپ نے سنی. خالد حمید, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پرانی گاڑیوں کی اپنی ہی قدر و قیمت ہوتی ہے, کچھ نہیں تو انہیں توڑ کر اس کے متفرق پرزے اور دیگر پارٹس فروخت کر دیے جاتے ہیں, مگر دو باپ بیٹوں نے اس کاروبار میں ایک جدت پیدا کی ہے. وہ محض ٹوٹی پھوٹی گاڑیوں کے پرزے اور آلات ہی فروخت نہیں کرتے, بلکہ بعض بہت پرانے ماڈل کی گاڑیوں کی مرمت کرتے ہیں, نیا رنگ و روغن چڑھاتے ہیں اور پھر انہیں ایک نیا روپ دے دیتے ہیں. پرانے ماڈل کی یہ گاڑیاں بہت سے گاہکوں کے لیے بڑی کشش رکھتی ہیں. 5,000 اسکوائر میٹر رقبے پر پھیلا ہوا یہ جنک یارڈ تباہ شدہ گاڑیوں, موٹر سائیکلوں اور کشتیوں سے بھرا رہتا ہے. ہر ہفتے یہاں 200 کے قریب پرانی گاڑیاں آتی ہیں. اس جنک یارڈ کو چلانے والے بوبی کوہن گزشتہ 50 سال سے یہی کاروبار کر رہے ہیں.
What I liked about the business, it was always a lot of fun. It's a lot harder now. Things are a lot more competitive.
مجھے اس کاروبار میں یہ بات پسند ہے کہ اس کباڑخانے میں نئی سے نئی چیز دیکھنے کو ملتی ہے. اس کاروبار میں مسابقت بھی بہت ہے, مگر اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہے. بوبی کے بیٹے اینڈی کو ایک دوسرا شوق ہے. وہ پرانی گاڑیوں میں ایسی گاڑیاں تلاش کرتے ہیں جنہیں مرمت کر کے وہ ایسا بنا دیتے ہیں کہ پرانی گاڑیوں کے شوقین خریدار ان کو لے کر سڑک پر انہیں چلا سکیں. اینڈی کوہن کہتے ہیں,
There's hundreds of junkyards throughout the United States. I think what's interesting is that it's a family business. My father and I started.
امریکہ میں اس طرح کے سینکڑوں جنک یارڈز ہوں گے. میرے لیے تو یہ خاندانی کاروبار ہے. اسے میرے والد نے شروع کیا تھا اور اب میں اسی کو لے کر آگے بڑھ رہا ہوں. کاٹ کباڑ سے کام کی چیز نکالنے کا اپنا ہی ایک لطف ہے. کوہن کے جنک یارڈ میں جب کوئی پرانی گاڑی بن سنور کر چمکدار نفیس گاڑی کا روپ دھارتی ہے تو اس کا اپنا ہی نرالا حسن ہوتا ہے. کار ڈیلرشپ کی مینیجر جینیفر ہینلی کہتی ہیں,
And this was a salvage car, which was a junk car.
یہ دیکھیے, ہمارے پاس ایک رولز رائس ہے. یہ پرانی اور خستہ حالت میں تھی. اینڈی نے اسے خریدا اور پھر اسے بڑی محنت کر کے اسے سڑک پر دوڑنے کے قابل بنا دیا. سو میری لینڈ میں قائم گاڑیوں کا یہ کباڑ خانہ بھی ہے اور نادر گاڑیوں کا شو روم بھی, اور اسی لیے یہاں ہر طرح کے گاہک آتے ہیں. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب, ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے. جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter, اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں, www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8, بھارت میں 8:30, اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر راب میکلین۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔